فرمانی برداشت نہیں کیا
اس کا یہ گناہگار ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز قضا ہو جانے کے بعد اس کو اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھنا ہوگا؟ کہتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ یہ دوبارہ بھی نماز پڑھے, لیکن واجب نہیں ہے دوبارہ نماز پڑھنا. تو اگر کوئی شخص پانی تلاش نہ کرے تو اس نے گناہ کا کام تو کر لیا, لیکن جو نماز اس نے پڑھی ہے نماز اس کی صحیح مان لی جائے گی. اذا ترک الطلب حتى ضاق الوقت فان كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصيا والا كان متجريا. اگر پانی تلاش کرنے میں وقت تنگ ہو جائے, اب اگر یہ پانی تلاش کرنے جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ گناہگار ہو جائے. اگر پانی اگر ڈھونڈنے جائے گا یہ تو نماز قضا ہو جائے گی, گناہگار ہو جائے گا. اور یہ پانی تلاش نہ کرے تو اس نے شروع سے والا کام نہیں کیا, شروع سے اس کو پانی تلاش کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا اس نے, تو اس نے جرأت تو کی, جسارت کی, اس نے اسلام کے حکم کے لیے جو اس کا حکم تھا اسلام کا حکم اس کے لیے اس نے جسارت کی ہے. تو اگر یہ پانی تلاش کرنے جاتا ہے تو نماز قضا ہوتی ہے لہذا گناہگار ہو جائے گا. اگر نہیں جاتا ہے تو یہ پہلے سے اس نے جسارت کی ہے, نہیں گیا یار پانی تلاش کرنا چاہیے تھا. اب اگر پانی تلاش کرنے نہیں جاتا تو کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں یہ تیمم کرے گا, نماز پڑھے گا. جسارت کا کام کر لیا اس نے, غلط کام کر لیا اس نے, مگر جو تیمم کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز صحیح ہے. وَتَصْحُ صَلَاتُهُ حِينَ إِذٍ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ لَأَثَرَ. اس کی نماز صحیح ہو جائے گی جو تیمم کر کے نماز پڑھے گا, اگرچہ اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ پانی تلاش کرنے کے لیے نکلا تو ضرور اس کو پانی مل جائے گا. جیسے شہر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, اگر پانی تلاش کرنے جائیں تو ضرور اس کو پانی مل جائے گا. اپنے گھر میں پانی نہیں تھا, بلڈنگ میں کہیں نکل آئے گا, محلے میں کہیں نکل آئے گا, ضرور اس کو پانی مل جائے گا, مگر وہ گیا ہی نہیں پانی تلاش کرنے کے لیے کہیں پر. تو اسے اب تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے, اس کی نماز صحیح مان لی جائے گی. ولکن الاحبط استحبابا القضاء خصوصا فی الفرض المذکور. لیکن احتیاط مستحب یہ کہ اس نماز کی قضا بھی کرے. قضا کرے گا مطلب یہ کہ باقاعدہ وضو کر کے اب نماز کی قضا کرے. خصوصیت سے جو مثال آپ کے سامنے آئی ہے, اس مثال میں خصوصیت سے احتیاط مستحب یہ کہ نماز کی قضا کرے. خصوصیت سے مثال کیا آتی ہے کہ اگر یہ تلاش کرنے جائے گا تو ضرور اس کو پانی مل جائے گا. ایک پہلو تو یہ تھا نا کہ یہ تلاش کرنے گیا تو ممکن ہے پانی نہ ملے. اگر بیابان میں کہیں ادھر ادھر پانی تلاش کر رہا ہے تو ممکن ہے پانی نہ ملے, مگر اگر شہر میں یہ پانی تلاش کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ پانی مل جائے گا, پھر بھی نہیں جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ اس نماز کی قضا بھی کرے. لو ترک الطلب وتیمم وصلى في ساعة الوقت برجاء المشروعیۃ ففی صحت تیممه وصلاته اشکال وان تبین عدم الماء فلا یترک الاحتیاط بالاعاده. پہلی مثال جو آئی تھی وہ تو یہ تھی کہ آخر وقت تک اس نے پانی ڈھونڈا ہی نہیں اور آخر وقت میں جا کے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ تیمم کر کو نماز پڑھو. لیکن اگر فرض کیجیے کہ کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے, بجائے اس کے کہ وہ پانی تلاش کرتا اس نے ویسے ہی تیمم کی اور نماز پڑھ لیا, ابھی نماز کا وقت کافی ہے. اگر یہ پانی تلاش کرنے جائے تو ممکن ہے پانی مل بھی جائے اس کو, مگر پانی تلاش کرنے نہیں گیا, اس نے فوراً تیمم کیا جیسے عام لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ گھر میں پانی تلاش کیا نہیں ہے پانی, چلو تیمم کرو نماز پڑھو. اس نے تیمم کی نماز پڑھ لی, ابھی نماز کا وقت باقی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اول تو یہ کس نیت سے نماز پڑھے گا, اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے اور طہارت کا مطلب پانی والی طہارت, پانی اس کے پاس ہونا چاہیے, وضو اور غسل والی طہارت اس کے پاس ہونا چاہیے. اب وضو غسل یہ کر نہیں رہا اس لیے کہ پانی نہیں ہے, تیمم کر رہا ہے یہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کے لیے جو یہ جملہ کہے گا کہ قربتن اللہ, تیمم کرتا ہوں قربتن اللہ,
تو کیا یہ اللہ کی قربت حاصل ہوگی اس کو؟ اس لیے کہ اللہ کی قربت تو اس میں ہے کہ یہ پانی تلاش کرے، اللہ کی قربت اس وقت پانی تلاش کرنے میں ہے کہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن وہ پانی تلاش نہیں کر رہا. اللہ کی قربت اس میں نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے، لیکن وہ کہہ رہا ہے قربت اللہ، اور اس طرح سے وہ تیمم کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ رجاء مشروعیت، کہ اگر اللہ نے اس تیمم کو جائز کیا ہو، اگر پروردگار نے اس تیمم کی اجازت دی ہو تو میں یہ تیمم کر رہا ہوں. اس امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اس نے تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نماز صحیح مانی جائے گی کہ نہیں. کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہونے میں اشکال ہے، لہذا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ دوبارہ نماز پڑھے. جو نماز یہ پڑھ چکا ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھے. چاہے نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ مجھے پانی تلاش کرنا چاہیے، اب وہ پانی تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور پانی تلاش کرنے کے لیے نکلا اور پانی نہیں ملا اس کو. اگر پانی مل جاتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ وضو کرے اور نماز پڑھے، لیکن پانی تلاش کرنے کے لیے نکلا اور پانی نہیں ملا اس کو، کہتے ہیں پھر بھی احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے. اس لیے کہ پہلے جو نماز پڑھی تھی اس نے وہ قربت اللہ بنی نہیں پا رہی. اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ پانی تلاش کرتا ہوا، نہیں اس نے پانی تلاش کیا تو اس نے غلط کام کیا. اب بعد میں جا کے پانی تلاش کیا تو اب اس کی ذمہ داری بنی ہے کہ تمہیں پانی نہیں ملا ہے تو آپ تیمم کرو. اب یہ اس کی ذمہ داری بنی تھی. جیسے اکثر ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ وہ افراد کے جو نہیں جانتے کہ حرم میں احرام پہنے بغیر نہیں داخل ہو سکتے. بہت سارے لوگ ہیں احرام پہنے بغیر داخل ہو جاتے ہیں. جب وہ مکہ پہنچ جاتے ہیں، اچھا اکثر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی قافلے میں نہیں گئے ہوتے ہیں. اگر قافلے میں گئے ہوں تو علماء موجود ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح سے ساری چیزیں بتاتے ہیں. جو عام طور پر قافلے میں نہیں ہوتے ہیں وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو گئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حرم میں داخل ہونے کے بعد کسی قافلے والے سے ملاقات ہوگی. ابھی مکہ نہیں پہنچے، حرم میں داخل ہونے کے بعد کسی قافلے والے. بہت سارے مجتہدین، بلکہ تمام مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اگر جدہ ایئرپورٹ سے احرام پہنا جائے گا تو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ جدہ ایئرپورٹ احرام میقات نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی فقط وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ سے بھی باندھ لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، کسی اور مرضی کی تقریب میں تھے، لوگوں نے بتایا ارے تم نے احرام نہیں پہنا، احرام پہننا چاہیے. انہوں نے جدہ ایئرپورٹ سے پہن لیا احرام اور پہنچ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد پھر کسی عالم سے رابطہ ہوا تو عالم نے کہا کہ آپ کا تو احرام غلط ہے، آپ کو تو میقات سے احرام پہننا پڑے گا، اور جدہ میقات نہیں ہے، میقات تو ذی الحلیفہ ہے، وہاں جائیں آپ، وہاں جا کے احرام پہنے. کہا کہ وہاں کے تو راستے بند ہو گئے سارے، وہاں تو میں جا ہی نہیں سکتا، حکومت نے پابندی لگا دی ہے، سارے راستے بند کر دیے، جا ہی نہیں سکتا. کہا کہ اچھا وہاں نہیں جا سکتے تو جدہ چلے جائیں، جدہ سے ایئرپورٹ احرام سے احرام باندھ کے آئیں. کہا جدہ ہی سے تو احرام باندھ کے آ رہا ہوں. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جدہ ہی سے تو احرام باندھ کے آ رہا ہوں. کہا جو آپ نے پہلے جدہ سے احرام باندھا وہ غلط ہے، اب دوبارہ جائیں جدہ اور جدہ سے احرام باندھ. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، بڑی شدت سے سمجھایا جاتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا. ارے جدہ ہی سے تو احرام باندھ کے آ رہا ہوں، انہوں نے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ جدہ سے احرام مان کے آئے ہیں، پھر دوبارہ جدہ جائیں اور جدہ سے احرام. یہ بات سمجھ میں نہیں، بالکل یہی والا مسئلہ تیمم کا ہے کہ آپ نے پہلے نماز پڑھ لی، کسی عالم کے پاس جائیں اور مسئلہ پوچھیں، عالم کہیں گے دوبارہ نماز پڑھیں. کہ دوبارہ کیسے نماز پڑھوں، پانی نہیں ملے گا، تیمم سے نماز، تیمم نہیں پڑھے تو نماز پڑھی ہے میں نے. جواب ہوگا تیمم پڑھ کے تو نماز پڑھی ہے، دوبارہ تیمم کر کے نماز پڑھیں. یہ ہے جواب اس کا. یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قربتن اللہ کس میں حاصل ہوتا ہے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آ گیا یہ قربتن اللہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس وقت تک یہ اعتراضات چلتے رہیں گے.
اذا کان معه ماء فنسیه وتیمم وصلى ثم ذکر ذلك قبل ان یخرج الوقت فعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة.
کہتے ہیں اگر فرض کیجئے کہ یہ غلطی کبھی سفر میں ہو جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ بس میں بھی سفر کر رہے ہیں, آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ دوسروں جگہ سے مانگیں, خریدیں اور وضو کریں اور بس میں نماز پڑھیں, تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. فرض کیجئے کہ کسی نے اس طرح سے بس والوں سے مانگا ادھر ادھر سے پانی, کہا کہ کسی کے پاس نہیں ہے پانی, نہیں ہے کسی کے پاس, سب نے منع کر دیا, ٹھیک ہے تیمم جائز ہو گیا, انہوں نے تیمم کیا نماز پڑھ لی. بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ جو ادھر ادھر لوگ تھے, یا ادھر ادھر کی بات چھوڑیے, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب زیارت پڑھنے جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ اگر زیارت پڑھنے کے لیے گئے, اپنے سامان میں پہلے پانی تلاش کیا نہیں ملا, نماز وماز پڑھ لی, سب کچھ تیمم کر کے نماز پڑھ لی, پھر کسی بیگ سے پانی کی بوتل نکل آئی. اب کیا کیا جائے, اب تو پانی آ گیا ہے تو اب نماز پڑھنا پڑے گی کہ نہیں پڑھنا پڑے گی؟ کہتے ہیں فعلیہ ان یتوضا, اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وضو کرے, پھر دوبارہ وضو کرے, وہ یعید الصلاۃ, نماز کو دوبارہ اعادہ کرے. چنانچہ معافی نہیں ہے, جہاں تک بھی پانی مل سکتا ہے پانی کو خود تلاش کرنا ہے. اذا طلب الماء فلم یجده وجائز من القصور علیہ فی الوقت فتیمم وصلی ثم تبین وجوده فی المصاحۃ التی یجب الفوز عنہ فیہا او فی امتعۃ اب القافلۃ صحت صلاته ولا یجب الاعادۃ اب القضاء. سر جو میں نے پہلی مثال بنائی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑے گی. پہلی والی جو مثال بنائی تھی اس میں بظاہر ایسا لگا کہ اپنے سامان میں اس نے پانی تلاش کیا اور نہیں ملا اور اس کے بعد اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی, نہیں وہ والی مثال نہیں. پہلی والی مثال میں یہ ہے کہ وہ پانی تلاش, پانی کے بارے میں یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ پانی ہے ہی نہیں ہمارے پاس, بھول گیا کہ پانی کی بوتل پڑی بھی ہے. اس کے ذہن سے نکل گئی بات کہ پانی کی بوتل پڑی بھی ہے, بالکل بھول گیا. دیکھیے ایک ہوتا ہے بھول جانا اور ایک ہوتا ہے معلوم ہی نہ ہونا, یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس پانی ہے کہ نہیں پانی ہے. طہارت میں بھی دو طرح کے مسئلے آتے ہیں. اگر ایک شخص کا لباس نجس ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے اور نجس لباس میں نماز پڑھ لے تو معافی مل جاتی ہے, پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میرا لباس نجس ہو گیا ہے اور نماز پڑھتے وقت میں بھول گیا نماز کو, لباس کو پاک کرنا یا لباس کو تبدیل کرنا, تو اس کو معافی نہیں ملتی. اگر بھول جائے تو معافی نہیں ملتی. تو اس کے ذہن سے بھی بات نکل گئی تھی کہ پانی موجود ہے اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو کہا کہ یہ والی نماز نہیں چلے گی, دوبارہ نماز پڑھیں. جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ والا ہے کہ اس نے باقاعدہ پانی تلاش کیا اور نہیں ملا, تو دو الگ الگ مسئلے. پہلا والا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے تلاش نہیں کیا تھا, بس وہ بھول گیا تھا کہ پانی ہے میرے پاس. پانی موجود ہونا یا بھول گیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی تو کہا کہ بھول گئے معافی نہیں ہے, وضو کریں دوبارہ اور نماز پڑھیں. دوسرا پہلو یہ کہ نہیں اس نے تلاش کیا باقاعدہ, اپنے سامان میں ہر جگہ تلاش کیا پانی نہیں ملا, یا قافلے والوں کے پاس تلاش کیا اور نہیں ملا, بس والوں کے پاس تلاش کیا پانی نہیں ملا, بعد میں پھر کسی نے بتا دیا کہ پانی ہے. تو پانی نہیں ملا, اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, بعد میں پانی مل گیا, چاہے اپنی بیگ میں مل گیا, لیکن جب پہلے تلاش کیا تھا تو نہیں ملا تھا, بعد میں مل گیا. یا قافلے والوں میں سے کسی نے کہا لو بھائی لو پانی, بس والے میں سے کسی نے کہا لو پانی بھائی, تمہیں بجلی بولے پانی چاہیے تھا پانی مل گیا. تو کہتے ہیں کہ جس وقت تلاش کیا گیا, چاہے اپنے سامان میں تلاش کیا یا قافلے والوں نے بس والوں نے اپنے سامان میں تلاش کیا, اس وقت اگر نہیں ملا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو چاہے بعد میں پانی مل بھی جائے پھر اس نماز کا اعادہ نہیں کرنا ہے, پھر دوبارہ اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے. تو پہلا والا مسئلہ اور سنسلے میں ذرا فرق پیش نظر رکھیے کہ پہلا والا مسئلہ ہے بھول جانے والا, اور دوسرا والا مسئلہ یہ کہ کوشش کی اس کے باوجود نہیں ملا, نماز پڑھنے کے بعد ملا تو بلا یجب الاعادۃ علی القضاء, تو پھر ایسی صورت میں اعادہ ضروری نہیں ہوگا اور قضاء وقت گزر چکا ہے تو نماز کی قضا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا. اچھا اس میں وہ بات بھی آ جائے گی کہ جہاں ایک شخص کو 440 میٹر تک تلاش کرنا تھا, 440 میٹر تک اس نے ہر جگہ تلاش کیا, پہلے نہیں ملا, جب نماز پڑھ لی اپنی جگہ پر آ گیا, پھر بعد میں پتا چلا کہ وہاں پانی تھا. کہتے تلاش کرنے کے بعد اگر پانی آ جائے تو ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات تو چونکہ مسائل لکھ بھی رہے ہیں تو یہ پیش نظر رکھیں کہ یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں, بھول جانے والا مسئلہ الگ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا جواب غلط ہو جائے اور آپ کہیں کہ ہم نے اسی طرح سے پڑھایا تھا, تو اس غلطی کو پیش نظر رکھیں کہ یہ دو الگ الگ باتیں. یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کی کیا تفصیلات ہے, پانی نہ ملنے کا مطلب کیا ہے, یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. اب آ جائیے, پانی موجود ہے لیکن ہم کسی وجہ سے پانی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. پانی تو موجود ہے مگر ہم پانی تک نہیں پہنچ سکتے, تو کہتے ہیں یہ بھی وصولت ہے کہ آپ تیمم کریں اور نماز پڑھیں. مگر ہم پانی تک نہیں پہنچ سکتے اس کی کیا تفصیل ہو سکتی ہے کہ ہم پانی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کیا تفصیلات اس کی؟ الثانی عدم تیسر الوصول الى الماء الموجود. کہتے ہیں کہ ماء موجود, پانی موجود ہے مگر ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اما لعجز عن تکمیل لکبر ہی او نہ ہوئی, یا تو اس وجہ سے ہم عاجز ہیں کہ ہماری کیفیت اور ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں. مثلا بہت بڑھاپا ہے, نہیں پہنچ سکتے پانی. جو ہم نے شروع کی ایک مثال دی تھی وہ مثال یہاں پر بھی صحیح آئے گی کہ اگر بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت ہے, اس کو معلوم ہے کہ بلڈنگ کے نیچے کی ٹنکی میں پانی موجود ہے مگر اتنے بوڑھے ہیں کہ نہیں لا سکتے, ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہاں تک وہاں سے کنویں سے باقاعدہ پانی کھینچیں اور اوپر لے کر آئیں پانی, اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ذریعہ ان کے پاس بن جاتا ہو ایسا کرنے کے لیے تو وہ کرنا پڑے گا ان کو, اس کی تفصیل ذرا آگے آ بھی رہی ہے. اور اسی طرح سے بیمار آدمی ہے, گھر میں پانی نہیں ہے اور وہ پانی کہیں سے نہیں لا سکتا ہے. ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا معاشرہ ہے مغربی معاشرے کے مقابلے میں, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے عام طور پر ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی اس وقت ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ بھی اسی طرح سے جب تک شادی نہیں ہو جاتی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن مغربی دنیا ایسے نہیں, وہاں بالکل سب الگ الگ ہو جاتے ہیں. برطانیہ دنیا کا بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے مگر انسانوں کے حوالے سے ایسا ملک ہے کہ اگر دنیا میں یہ پیمانہ ناپا جائے کہ انسان سب سے زیادہ تنہا کس ملک کا انسان ہے, تنہا بالکل کوئی پرسان حال نہیں, نہ ماں باپ نہ بہن بھائی نہ اولاد, تو برطانیہ کا انسان ہے. برطانیہ میں رہنے والے لوگ سب سے زیادہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو اب اگر وہاں فرض کریں گے آدمی جوان بھی ہو مگر بڑھاپا اتنا آ گیا ہے اور نہیں پانی اس کو میسر ہے, نہیں پہنچ سکتا پانی تک. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی گھر کے اندر موجود ہے مگر وہاں 10 قدم چل کے بھی پانی نہیں جا سکتا, وہ تو نماز تو ثابت نہیں ہوگی, نماز تو اس کو پڑھنا پڑے گی. تو اگر پانی تک نہ پہنچ سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو ایسی صورت میں اس کی وجہ جائز ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. اول توقف ہی علی ارتکاب عمل محرم کا تصرف فی الاناء المقصود, یا پانی لانے کے لیے اس کو کوئی حرام کام کرنا پڑے گا. دیکھیے اب یہ بہت عمدہ بات آ گئی یہاں پر, پانی یہ کیوں لا رہا ہے؟ وضو کرنے کے لیے. وضو کرنے کے بعد کیا عمل انجام دے گا؟ نماز پڑے گا. الصلاۃ عمود الدین ان فضلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز دین کا ستون ہے, اگر ستون ہل گیا اپنی جگہ سے, ستون گر گیا اپنی جگہ سے, تو بڑان سے دین کی عمارت نہیں گر پڑے گی. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ قبول ہوئی تو باقی عبادتیں قبول ہوں گی, اگر یہ رد ہو گئی تو واقعی عبادت وغیرہ نہیں. کتنی اہم عبادت ہوئی ہے. فروع دین میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور نماز کو چھوڑنے والے کو کافر کہا گیا ہے روایتوں میں. اتنی اہم عبادت ہے. مگر اتنی اہم عبادت انجام دینے کے لیے بھی اگر کوئی حرام کام کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں پھر اس کی اجازت نہیں. پانی لانے کے لیے وہ حرام کام کرنا پڑے گا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو مختلف قسم کی تنظیموں میں کام کرتے ہیں, تحریکوں میں کام کرتے ہیں, انجمنوں میں کام کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہاں کا کام. ان کا بڑا اچھا ہے, دین کے لیے خدمات اگر انجام دے رہے ہیں تو کام ان کا بڑا اچھا ہے. مگر یہ اصول اسلام نے بنا دیا ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی ان کا کام انجام دے رہے ہیں, یہاں تک کہ دین کے رکن والا کام انجام دینے جا رہا ہوں, نماز پڑھنے والا کام انجام دینے جا رہے ہوں, دین کا رکن ہی ہے, چاہے کتنا ہی بڑا پہاڑ کا کام, پہاڑ جیسا کام آپ انجام دینے جا رہے ہوں, دین کی کتنی بڑی خدمت ہوتی ہو, شیعت کی کتنی بڑی خدمت ہوتی ہو, جلسے جلوس ماتم ان ساری چیزوں کی چاہے کتنی بڑی خدمت ہوتی ہو, مگر اگر حرام کرنا پڑتا ہے تو اس کی اجازت نہیں. یہ کلیہ قائم کر دیجیے, ایک اصول یاد رکھ لیجیے کہ اگر آپ کتنا ہی بڑا دین کا کام کرنے جا رہے ہیں مگر بیچ میں کہیں حرام کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے, پھر اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے, تو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. چنانچہ پانی میسر ہے آپ لا بھی سکتے ہیں, نہ بڑھاپا ہے, نہ بیماری ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ آرام سے جا کے رکھیں, مگر آپ کو حرام کرنا پڑے گا. اور بہت زیادہ حرام نہیں کرنا, ایک حرام کرنا پڑے گا, ایک نہیں, ایک حرام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ حرام کام کیا کرنا پڑے گا, وہ بھی کوئی بہت بڑا حرام کام نہیں کرنا پڑے گا, چھوٹا سا بالکل چھوٹا موٹا حرام کا کام کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ کسی کا ویسے بھی برتن استعمال کرنا پڑے گا پانی لانے کے لیے, کہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. غصبی برتن اگر آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے پانی لانے کے لیے, پھر اس کی اجازت نہیں ہے, پھر پانی نہیں لا سکتے. پانی نہیں لا سکتے, نتیجہ کیا نکلے گا, کہتے ہیں پھر پانی نہیں ملے گا, کوئی بات نہ ملے, تیمم کریں, نماز پڑھیں. مگر حرام کام چھوٹا سا غصبی والا برتن استعمال کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں مل سکتی ہے. اول خوف ہی الا نفسه او عرض ہی او مال المقتد به من صبح او عدوه او لص او ضیاء او غیر ذلك. یا دوسری صورت یہ ہے کہ پانی جہاز پر لینے جائیں گے وہاں پر خوف ہے, خوف جان و مال و ناموس کا خوف ہے. پانی موجود ہے, ہمیں معلوم ہے وہاں پانی موجود ہے, مگر جان و مال و ناموس کا خوف ہے, گولی مار دے گا کوئی, پکڑ کے اغوا کر لے گا کوئی, یا ہمارا مال چھوڑا لے گا کوئی, یہ جان و مال و ناموس کا خوف اگر ہے, انسان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے, تو ایسی صورت میں بھی پانی لانا ضروری نہیں ہوگا, پھر تنظیم کریں اور نماز پڑھیں. ایک سوال پڑھیں محمد عالم. دو باتیں ہو گئیں, نمبر ایک پانی نہ ملے, نمبر دو پانی تو ملے مگر ہم پانی تک پہنچنے سے کسی صورت میں عاجز نہ ہوں. وہ ساری تفصیل ہو گئی, تفصیلات آ گئی سامنے کہ عاجز ہونے کا مطلب کیا ہے. الثالث تیسرا پہلو ہے قوم استعمال الماء ضروریا ولو لخصوصیت فیہ کشدت برودتہ. پانی میں یہ دو مسئلے بھی نہیں ہیں جو پہلے آ چکے ہیں. پہلا پہلو یہ تھا کہ پانی نہیں ہے, نہیں پانی موجود ہے. دوسرا پہلو یہ کہ پانی تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے, کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے, کہتے نہیں کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آ رہا. لیکن اس تیسری صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ پانی استعمال کرنا ہمیں نقصان پہنچائے گا, ضرر پہنچائے گا. خود ہم پانی استعمال کریں گے, پانی ہمارے گھر میں موجود ہے, مگر پانی اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا, ضرر پہنچائے گا. اچھا وہ نقصان بیماری وغیرہ کا ہو سکتا ہے, اس کی تفصیل بھی ہے, جیسے سوان او جب اردو سمر اور زیادت ہو اور بت ابر. اس میں پانی نقصان پہنچانے کا ایک پہلو کیا ہو سکتا ہے, شدت برودت, یعنی بہت سخت سردی ہے, بہت سخت ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے پانی ہمیں نقصان پہنچائے گا. اور اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ بیمار نہیں ہیں بیمار ہو جائیں گے, پانی استعمال کیا تو بیمار پڑ جائیں گے, بخار چڑھ جائے گا. مثلا ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے کہ جن کو شاید ڈاکٹر نے بتایا تھا کیا مسئلہ تھا کہ یہ ٹھنڈا پانی اگر آپ استعمال کریں گے تو فالج ہو جائے گا, اگر ٹھنڈا پانی آپ استعمال کریں گے تو فالج ہو جائے گا. اگر ایسا ہے حقیقتا کہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا, ابھی کچھ نہیں استعمال کرنے کے بعد فالج کی بیماری لگ جائے گی, تو ٹھیک ہے پھر کوئی حرج نہیں, پھر پانی استعمال نہ کریں. لیکن ایک پہلو بعد میں آ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے یہ پریشانی ہو رہی ہے, اور آپ پانی گرم کر سکتے ہیں تو گرم کرنا پڑے گا, تو پھر معافی نہیں ملے گی. صورت حال ایسی ہو کہ یہاں گرم کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو اور پانی استعمال کرنا نقصان پہنچا رہا ہو. اب نقصان پہنچانے میں چاہے مرض پیدا ہو جائے گا یا جو مرض پہلے سے موجود ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, دو ڈگری بخار ہو بڑھ کے چار ڈگری ہو جائے گا, اور بس ایم گر یعنی بخار تو اتنا ہی رہے گا, بیماری تو اتنی رہے گی, مگر وہ بیماری چار دن میں ٹھیک ہوتی ہے وہ آٹھ دن میں جا کے ٹھیک ہوگی, بیماری لمبی ہو جائے گی. یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جس میں جس کو کہا جائے گا کہ پانی نقصان پہنچا رہا ہے, اور پانی نقصان پہنچا رہا ہے پھر ایسی صورت میں پانی استعمال کرنا ضروری نہیں, تیمم کریں نماز پڑھیں. ومن الشین الذی یأثر تحمله وهو الخشونة المشروحة للخلقة والمؤدية الى تشقق الجلد اور اسی ضرر میں ایک تو یہ ہو گیا کہ بیماریاں لگ جائیں گی یا بیماریاں زیادہ طولانی ہو جائیں گی, اسی ضرر میں وہ پہلو بھی آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو جائے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے ممبر سے, کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا, ہمارے لیے زینت کا سبب بنو ہمارے لیے عیب کا سبب نہ بنو. یہ شینا کا جو لفظ ہے نا یہ شین کہ پانی استعمال کرنے سے کوئی عیب پیدا ہو جائے گا, عیب پیدا ہو جائے گا کا مطلب کیا ہے, کوئی بیماری نہیں لگ رہی ہے لیکن ایسا ظاہری عیب پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. جسے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو سردیوں کے مہینوں میں اگر زیادہ سردی ہو جائے تو جسم کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کھال پھٹنے لگتی ہے, پیر کے حصے کی کھال پھٹنے لگتی ہے, ہونٹ کے حصے کی کھال پھٹنے لگتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے جسم کے دوسرے حصوں میں بھی کھال پڑ رہی ہوتی, مطلب چہرے کی کھال پڑ رہی ہوتی ہے زیادہ سردی کی وجہ سے. اب اگر زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو اور زیادہ, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھال اس طرح سے خشک ہو جاتی ہے کہ وہ خشک ہونے کے بعد اتنا حصہ کھال کا بیکار ہو جاتا ہے کہ پورا سیاہ پڑ جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے. سیاہ پڑنے کے بعد اگر وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جو انتہائی بدنما عیب دار لگے گا وہ, اور وہ انسان کے لیے بسا اوقات ناقابل برداشت ہوتا ہے, اگر اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ پانی ضرر کا سبب بن رہا ہے, پانی نقصان پہنچا رہا ہے, تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پانی استعمال نہ کریں اور تیمم کریں تو چل جائے گا. وَمِنْهُ الشَّيْنِ الَّذِي يَأْثِرُ تَحَمُّلَهُ, اور اسی طرح سے وہ عیب ہے کہ جس کا برداشت کرنا انسان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے شین کیا ہوتا ہے, وَهُوَ الْخَشُونَةُ الْمَشُوحَةُ لِلْخِلْقَةِ, کہتے ہیں کہ وہ سخت ہو جانا کھال کا, اور جس میں پھر خلقت جو کھال کی بناوٹ ہے وہ بہت بدنما معلوم ہونے لگتی ہے. المؤدیت الى تشقق الجلد, جس کا سبب یہ بنتا ہے کہ بعد میں وہ کھال پھٹنے لگتی ہے, بیکار ہو کے جڑنے سے پہلے وہ پھٹنے لگتی ہے. اگر ایسی صورت حال ہے تو اس میں بھی اگر تیمم کر لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. وَمِنْهُ أَيْضًا الرَّمَدُ الْمَانِعُ مِنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ مَكْشُوفًا أَمَّا إِذَا كَانَ مَسْتُورًا بِالدَّوَاءِ فَيَتَعَيَّنُ الْوُضُوءُ جَبِيرَةً, اور اسی میں وہ بھی آ جائے گا کہ کسی کو آنکھ کی آنکھ کے درد کی بیماری ہے یا آشوب چشم کی بیماری ہے, پانی اس کے لیے نقصان دہ اسے نہیں دیا جائے. لہٰذا اگر پانی استعمال کرتا ہی ہے تو پریشانی والی. اب اگر آنکھ کی بیماری ایسی ہے کہ جس میں آنکھ کو کھلا رکھا گیا ہے تو پانی استعمال نہیں کرے گا, اس لیے نقصان ہے, اس کو وضو کرے, تیمم کرے اور نماز پڑھے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ یہ بیماری ایسی لگی ہے آنکھ کو کہ جس میں پٹی وٹی باندھنا پڑ گئی, دوا ڈال کے پٹی وٹی باندھنا پڑ گئی ہے, اس طرح کی بیماری لگی ہے تو کہتے ہیں پھر تیمم نہیں کریں گے. اگر پٹی باندھنا پڑ گئی ہے تو پھر تیمم نہیں کریں گے. اچھا تیمم نہیں کریں گے پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر وضو جبیرہ کریں گے. وضو جبیرہ کا مطلب جہاں زخم لگ جاتا ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پٹی باندھی جاتی ہے, پلاسٹر باندھا جاتا ہے, پھر باقاعدہ وضو جبیرہ کیا جاتا ہے. وہ ایک خاص طریقہ ہے, کبھی اگر موقع ہوا تو اس چیپٹر کو شروع کریں گے. تو جو وضو جبیرہ کا طریقہ کار بتایا ہے, پٹی لگی ہو کسی کے تو وہ کیسے وضو کرتا ہے, اس طرح سے یہ شخص وضو کرے گا جس کی آنکھ پہ پٹی باندھی گئی ہے.
وَقَضَى غَيْرَهُ مِنَ الْمَوَارِدِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا تَحْصِيلُ طَهَارَةِ الْمَعِيَّةِ مَعَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدَّمَةِ متقدمے کی محل رہی.
اسی طرح سے یہ تو آنکھ کی مثال دیتی ہے, آنکھ کے علاوہ اگر کوئی ایسی مثال بن رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی پٹی وٹی باندھنا پڑ گئی ہے, اگر پٹی باندھنا پڑ گئی ہے تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ پھر یہ وضو جبیرہ انجام دے, کوئی تیمم انجام نہیں دے گا. وہ وضو جبیرہ کے چیپٹر میں زیادہ تفصیلات ہیں اس کی کہ کچھ مقامات پہ وضو جبیرہ کرنا ہوتا ہے اور کچھ مقامات پہ وضو جبیرہ تیمم دونوں کرنا ہوتا ہے. ہاں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں فقط تیمم نہیں کرنا ہوتا ہے, تو اس کی تفصیل وہاں پر ہے, بہت الگ چیپٹر ہے, اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے یہاں پر.
اذا امکن رفع الضرر ناشی من استعمال الماء بتسقیمه او بوجه آخر وجب ولم ينتقل الى التیمم.
اب آ گئی وہ بات کہ جو پانی نقصان پہنچا رہا تھا ٹھنڈا پانی میں استعمال کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا, بیماری بڑھ جائے گی, بیماری لگ جائے گی, فنا فنا جو بھی دوسری چیزیں ہیں. اگر یہ مسئلہ فقط ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں اگر ٹھنڈے پانی کو گرم کرنا ممکن ہو تو یہ کرنا پڑے گا. اب گرم کرنا ممکن ہو کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں گیزر لگے ہوئے ہیں, گیزر سے گرم پانی آ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی, گیزر والے گرم پانی استعمال کریں. اگر گیزر نہیں ہے ان کے پاس, پتیلی میں کسی دوسری چیز میں پانی گرم کر سکتے ہوں تو پانی گرم کرنا پڑے گا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں وہ فقط آخر وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, آخر وقت میں اٹھ کے فجر کی نماز انہوں نے پڑھ لی, یہ بھی غلط کام نہیں ہے. ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جو فجر کی نماز بالکل ہی نہیں پڑھ رہے, قضا کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں کہ انہوں نے وقت کے اندر بلاخر نماز پڑھ لی. لیکن اگر ان کا مسئلہ یہ کہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو تھوڑا جلدی اٹھیں, پھر پانی گرم کریں, برتن کا استعمال کریں اور پانی گرم کرنے کے بعد پھر وضو کا انتظام کریں, غسل کا انتظام کریں, یہ ساری چیزیں ان کو کرنا پڑیں گی. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل آخر وقت میں اٹھیں, پھر ذرا پہلے اٹھنا پڑے گا تاکہ یہ ٹھنڈے پانی کی جو مصیبت تھی اس مصیبت کو دور کر کے پھر کسی طرح سے گرم پانی کو استعمال کریں.
لا يعتبر العلم على الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء بل يكفي الاهتمام المرتد به عند العقلاء ولا بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف.
یہ جو کہا گیا کہ پانی نقصان پہنچا رہا ہے اس میں ایک تو یقین ہے کہ پانی نقصان پہنچا رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر پانی استعمال نہ کریں, تیمم کریں. ایک دوسرا یقین کے قائم مقام ہے وہ ہے اطمینان, اطمینان ہے انسان کو کہ پانی ضرور نقصان پہنچائے گا. کل تفصیل آ چکی تھی اس کی, ٹھیک ہے تب بھی پانی استعمال نہ کریں. تیسرا ایک اور یقین کے قائم مقام تھا بینہ, جس کی تفصیل ہے وہ بینہ ہمارے بارے میں کیا جانے گا, کھال ہماری ہے, گوشت ہمارا ہے, جسم ہمارا ہے, وہ کیسے گواہی دے گا کہ تمہیں نقصان پہنچے گا. اس لیے بینہ کی بات نہیں آئے گی یہاں پر. تو دو باتیں تو آ گئی کہ یقین ہو کے پانی نقصان پہنچائے گا, اطمینان ہو کے پانی نقصان پہنچائے گا, تو یہاں تک کی بات صحیح ہے. کہتے ہیں اس سے آگے کی بات, اگرچہ وہ یقین کے قائم مقام نہیں بھی ہیں مگر اس کے آگے کی بات احتمال ہو, بلکہ اعتماد سے بھی ذرا سی کم ڈگری کہ خوف ہو. یعنی 30-40% یہ امکان پایا جاتا ہے کہ نقصان پہنچائے گا, لیکن یہ بات ہے کہ خود بخود یہ نتیجہ نہ نکال جائے کہ پانی نقصان پہنچائے گا. جتنے گھر والے ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی بات کی تائید کریں گے, ہاں بھائی پانی آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ ہاں پانی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر پانی نقصان پہنچانے کا یقین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, فقط خوف ہے, اور یہ خوف یہ جو گھر والے ہیں یہ بھی یہ کہیں گے ہاں پانی نقصان تو پہنچا سکتا ہے, ان کو بھی 30-40% کا آئیڈیا ہے, یقین ان کو بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پانی نقصان پہنچانے کا خوف بھی ہے تو کافی ہے, پھر پانی استعمال نہ کریں تو تیمم کر کے نماز پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے ہوں. چوتھی بات کہ جہاں پانی استعمال نہیں کرنا ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. الحرج والمشقت الى حد یس ابو تحمل ہو علیہ, کہتے ہیں حرج اور مشقت ہو جائے. وہ حرج پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا, فقہی حرج کی بات ہو رہی ہے, جہاں انسان کے لیے بہت ہی زیادہ دشواری ہو جائے پانی استعمال کرنے میں. اچھا دو باتیں یہاں پر, پانی استعمال کرنے میں یا پانی لانے میں, دونوں میں حرج میں انسان مبتلا ہو جائے, بہت ہی شدید قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے, تو ایسی صورت میں بھی پانی استعمال نہ کرے, تیمم کر کے نماز پڑھے. سوان اکان فی تحصیل الماء مثلما اذا توقف علی الاستحاب الموجب للذلت وحوانه او علی شرائه بثمن یضر بماله. کہتے ہیں کہ یہ جو حرج اور انتہائی زیادہ مشقت و تکلیف ہو رہی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ پانی لانے میں تکلیف ہو رہی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ پانی کسی کے پاس موجود ہے, مگر اگر ہم اس سے پانی مانگیں گے تو باتیں سنائے گا وہ. یعنی عین ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں وضو کے لیے کسی سے پانی مانگا جائے تو کچھ نہ بولے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی معاشرے میں نہیں بولیں گے. کچھ جگہ ہوتی ہیں آپ وضو کے لیے پانی مانگیں تب بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو اگر ان کا مذاق اڑانا یا باتیں سنانا انتہائی ذلت کا سبب بن رہا ہو ہمارے لیے, تو کہتے ہیں پھر مانگنا ضروری نہیں ہے, پھر ان سے نہیں مانگے. توہین ہو رہی ہے اور انسان کی رسوائی ہو رہی ہے تو ایسی ضرورت میں پانی نہ مانگے. اب یہ کیا ہے, پانی استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں, پانی لانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں, آپ آرام سے اٹھا کے لا سکتے ہیں, مگر پانی مانگنا یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, جس سے مانگیں گے وہ بڑا ذلیل کرے گا ہمیں. تو کہتے ہیں پھر مانگنا ضروری نہیں ہے, پھر ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں. پانی مانگنا ضروری نہیں ہے, لیکن کیا پانی خریدنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں اگر پانی آپ کے لیے خریدنا ممکن ہو, پانی آپ کے لیے آسانی سے خرید کر بھی لانا ممکن ہو, تو پھر خریدنا پڑے گا, پھر اس میں معافی نہیں ہے. چاہے اس میں کئی گنا زیادہ قیمت دینا پڑتی ہو, پانی خریدنے کے لیے کئی گنا زیادہ قیمت دینا پڑتی ہو, اگر کئی گنا زیادہ قیمت دینا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی نہ ہو, ٹھیک ہے مہنگائی تو ہو گئی, ایک چیز آپ کو بہت مہنگی مل گئی, مگر اس کے باوجود آپ کے مالی وسائل اتنے ہیں کہ آپ اتنی مہنگی چیز بھی برداشت کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے فرض کیجئے کہ پانی کی ایک بوتل ملتی ہے مثلا 30 روپے کی, اور کھاتے پیتے آدمی, کھاتے پیتے چھوڑیے, عام بالکل مفلس و غریب نہیں ہے, 200-400 روپے استعمال کرنا استطاعت ہے ان کی, طاقت ہے ان کی. پانی کی بوتل جو عام طور پر 30 روپے کی ملتی ہے, آپ نے ادھر ادھر تمام جگہ پانی تلاش کر لیا, نہیں ملا. خصوصیت سے یہ صورتحال زیارت پر جانے والوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. اچھا زیارت پر جانے والے فقط ایسا نہیں ہے کہ یہاں چلے کہ تاپان تک جو زیارت پر جا رہے ہیں ان کے لیے یہ صورتحال پیش آئے. اب بہت سارے قافلے والے عراق کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, شام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تو عراق کا پورا سفر بائی روڈ کا سفر ہوتا ہے. عراق میں سب سے زیادہ ہماری زیارتیں ہیں, کسی کنٹری میں اتنی زیارت نہیں ہے جتنی عراق میں ہماری زیارت ہے. کربلا میں زیارت ہے, نجف میں زیارت ہے, مدینہ میں زیارت ہے، سامرہ میں زیارت ہے، اور دوسرے امام دانوں کی زیارتیں ہیں، بہت ساری زیارتیں وہاں پر. تو پورے عراق میں سفر کرنا پڑتا ہے قریب قریب. یہ پورے عراق میں جو سفر ہوتا ہے یہ بائی روڈ کا سفر ہوتا ہے، بسوں میں جانا پڑتا ہے. تو بسوں کے سفر میں فقط ایسا نہیں کہ کراچی سے لے کے کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کے داستان تک سفر کی پریشانی ہے، ان مقامات میں بھی سفر کی پریشانی ہو سکتی ہے. تو ان مقامات میں اگر کہیں پانی بس جا کے روکیے، پانی نہیں مل رہا کہیں، مگر بوتل ہوٹل والے بیچ رہے ہیں یا دکان والے بیچ رہے ہیں، تو جو بوتل پانی کی 30 روپے کی ہوتی ہے وہ فرض کی وہ 30 روپے کی بوتل جو ہے 200 روپے کی بوتل بیچ رہا ہے. لیکن اگر ہم نے 200 روپے کو خرچ کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تو چاہے 30 روپے والی بوتل ہمیں 200 روپے میں خریدنا پڑے، 200 روپے میں خرید کر وضو میں استعمال کریں گے. ذرا نیا مسئلہ ہوگا کچھ لوگوں کے لیے، مگر ایسا کرنا پڑے گا، پھر وہاں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِلَّا وَجَبَ الشِّرَاءُ وَلَوْ كَانَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ، یعنی اگر پیسہ خرچ کرنے کی استطاعت ہے تو پیسہ خرچ کر کے پانی خریدنا پڑے گا، چاہے اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہو رہی ہو، تب بھی پانی خرید کر اس پانی کو استعمال کرنا ہو، پانی کو استعمال کر کے وضو کر کے پھر نماز پڑھنا پڑے گی. مسئلہ ابھی ادھورا ہے، انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین.